گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 5 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو, بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پہلی کال کی طرف بڑھتے ہیں, کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے.
مفتی صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ ربیع الاول کے بعد ہم نے تو یہ سنا پڑا تھا ربیع ثانی کا مہینہ, تو یہ ربیع الاخر سے کیا مراد ہے, یہ جو آ رہا ہوتا ہے یہ ربیع الاخر؟
جی
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربیع الاول اور ربیع الثانی یعنی پہلی بہار اور دوسری بہار, تو ثانی کی جگہ پہ لفظ آخر بھی استعمال کیا جاتا ہے, اس کا بھی وہی معنی ہے جو ثانی کا ہے یعنی دوسرا. تو اس حوالے سے وہ ربیع الثانی کا بھی شاید لوگوں کو معنی تو معلوم نہیں ہوگا, تو ربیع الثانی کی جگہ ربیع الاخر کہا گیا تو شاید اس وجہ سے ان کو تشویش ہوئی ہے. تو ثانی کا معنی بھی دوسرا ہوتا ہے اور اسی طرح لفظ آخر کا معنی بھی دوسرا ہوتا ہے, تو یوں یہ استعمال کیا جاتا ہے.
لفظ آخر ہے, آخر نہیں ہے.
آخر نہیں ہے,
جو آخری کہتے
کا مطلب ہوتا ہے وہ آخری, سب سے آخری
وہ نہیں ہے,
آخر نہیں ہے بلکہ آخر ہے یعنی دوسرا.
دوسرا یہ عربی کا لفظ ہے,
جی.
تو اس وجہ سے اس کو ربیع الاخر بھی کہا جاتا ہے, اور جو شاک غوث اعظم ہیں اس کو ربیع الغوث بھی کہتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے مہینہ ہے, اس کو ربیع الغوث کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے, لیکن اس کا جو نام ہے وہ ربیع الثانی یا ربیع الاخر ہے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
تعریف تاریخ دنیا جی کا بنا مدھیہ پردیش سنگل سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کوئی بندہ نیت یہ نہ کرے کہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے, فقط جنت حاصل کرنی ہے, اس نیت سے اگر کوئی عبادت کرے تو ایسا کرنا کیسا؟
جی
دیکھیں, ایسا تو خیر نہیں ہوتا کہ ایک مسلمان ہے اور وہ نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہو, یا وہ روزہ رکھے, یا وہ زکوٰۃ ادا کرے, یا وہ کسی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے, جو اس کے فرائض جو واجبات ہیں ان کو ادا کرے, یا اس کے علاوہ سنن مستحبات دیگر چیزوں کو وہ ادا کرے, تو ایسا تو اس کے ذہن میں نہیں ہوتا. جب بھی وہ عبادت کرے گا, جب کوئی نیک کام وہ کرے گا, تو اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر اس بات کو کر رہا ہے. جیسے نماز کی ادائیگی کے لیے کوئی شخص جاتا ہے, تو اب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے جو نماز پڑھنی ہے, میں نے یہ جو عبادت کرنی ہے, میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے,
تو ان کو سوال کرنے میں شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو عبادت میں عبادت کرنے کے اعتبار سے بعض اوقات مقاصد کے اعتبار سے اس کے پہلو چینج ہو جاتے ہیں. بعض اوقات مقاصد ایسے آ جاتے ہیں, یعنی دنیاوی مقاصد بیچ میں آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بعض اوقات تو اس کی عبادت سرے سے ضائع ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات اس کو اس کی عبادت کا ثواب کم ملتا ہے.
صحیح,
تو شاید ان کے ذہن میں وہی بات ہے. تو دیکھیں, جب عبادت کی جاتی ہے تو اس کے مقاصد ہوتے ہیں. اگر اس کا اچھا مقصد ہے تو ضرور اس کا ثواب ملے گا, اور اگر اچھا مقصد نہیں ہے تو ثواب میں بعض اوقات کمی آ جائے گی اور بعض اوقات ثواب ملے گا ہی نہیں.
ٹھیک ہے,
اب اگر کوئی شخص عبادت اس اعتبار سے کرتا ہے کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے, تو ظاہر ہے مسلمان جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے, دیگر عبادات کرتا ہے, تو اس کے بڑے بڑے مقاصد میں سے ایک جو بہت بڑا مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ جنت کا حصول ہے، کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانا چاہتا ہے، اس وجہ سے جو وہ عبادت کرتا ہے وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہی کر رہا ہے۔ تو مقصد اگر عبادت کرنے میں اچھا ہے، عبادت تو اللہ تعالیٰ کی ہی کر رہا ہے، مقصد اگر اچھا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، مقصد اچھا نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ ان کے ذہن میں جو بات ہے اس اعتبار سے بھی میں بتا دوں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر کھڑا ہی نہیں ہو رہا، جیسے ریاکاری کے متعلق علماء نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اب وہ نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، نماز اس نے شروع کر دی، اتنی دیر میں اس کا کوئی جاننے والا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پہلے تو یہ بڑے خشوع، پہلے تو جلدی جلدی نماز کی ادائیگی کر رہا تھا، اب جب جو دوست تھا جو جاننے والا تھا وہ پاس آ کر بیٹھا، تو اب اس نے اپنی جو نماز ادا کر رہا تھا اب اس میں خشوع و خضوع لے آیا، اب آرام آرام سے اچھے طریقے سے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو اب جب ابتدا میں اس نے نماز شروع کی تھی تو مقصد اس کا ٹھیک تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی یہ عبادت کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا ان دونوں میں فرق ہے،
ٹھیک ہے؟
تو عبادت تو اللہ تعالیٰ کی ہی کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کر رہا تھا، مگر اب جب وہ شخص آ کر بیٹھا تو اس کی نیت میں اس اعتبار سے فطور آیا کہ اس نے اس کی نیت کو بھی شامل کر لیا، اب اس کو ثواب کم ملے گا،
ٹھیک ہے؟
اب ایک شخص ایسا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ فقط اسی وقت نماز پڑھتا ہے جب اس کے گھر پہ کوئی دوست کوئی مہمان آ گیا، اب وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کی ادائیگی ہی نہیں کرتا، تو اب اس کو قطعی طور پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جو پہلے میں نے ذکر کیا اس کو کچھ ثواب بھی ملے گا اور اس کی وہاں پر ریاکاری بھی شامل ہو رہی ہے۔ تو جو شخص اچھے مقصد کے حصول کے لیے عبادت کرے گا تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کر رہا ہے، اور اچھے مقصد کے حصول کے لیے جب وہ ایسا کر رہا ہے تو اس پر قطعی طور پر کوئی کلام نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ درست نہیں کر رہا۔
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مفتی عرفان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک کال ان کے لیے بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں، بھی چلائیے۔
میں سابق رضا اختاری طرحار شہر سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، سوئم میں کیا سات تام پکانا لازم ہے؟ اور شیطان یہ وسوسہ بھی ڈالتا ہے کہ اگر سات تام نہ ہو سوئم میں تو یہ سوئم نہیں ہوگا، یہاں پر ہمارے یہاں ایک رواج بن چکا ہے۔
جی حضور،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثاقب بھائی، اپنی نوعیت کا بڑا اہم سوال انہوں نے پوچھا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ الحمدللہ عزوجل ہمارے اہل سنت والجماعت میں سوئم کا اہتمام ہوتا ہے، اسی طرح چالیسویں کا اہتمام ہوتا ہے، برسی کا اہتمام ہوتا ہے، تو اب بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو غلط رواج پکڑ گئی ہیں، یعنی کہ نفس مسئلے کو اگر دیکھیں تو وہ درست ہے لیکن اس کے اندر کچھ باتیں ایڈیشن کے طور پر لوگوں نے عام کر دی ہیں جبکہ شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ سوئم کرنا تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ اصال ثواب ہے اور میت کو، مرحوم کو اس سے بہت زیادہ نفع پہنچتا ہے۔ البتہ یہ جو مشروط کر دیا ہے کہ اس کے اندر سات کھانے پکائے جائیں گے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ دیکھیں حسب حیثیت ہوتا ہے، میرے پاس اگر زیادہ حیثیت ہے، میں سات چھوڑ کر دس کھانے بناؤں اور ایک پھل چھوڑ کر بارہ پھل لے آؤں، تو یہ حسب حیثیت ہے۔ لیکن ایک شخص کی اگر حیثیت ہی نہیں ہے اور ہم اس کے اوپر یہ کنڈیشن عائد کر دیں کہ بھائی سات کھانے پکاؤ گے تو تبھی جناب سوئم ہوگا، اس کے علاوہ سوئم نہیں ہو سکتا، تو جو بھی آپ کے پاس حسب حیثیت موجود ہے اور تو حسب حیثیت کو سامنے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے طور پر پیش کریں کہ اللہ قبول فرما لے، اور پھر اس کا جو ثواب ہے وہ مرحوم کی روح کو پیش کر دیں، تو یہ کرنا تو جائز ہے کیونکہ یہ اصال ثواب ہے۔ البتہ یہ جو غلط رواج ہیں اور یہ کنڈیشنز ہیں، یہ کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میسیجز بھی ہمارے پاس آنا شروع ہو چکے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا امام صاحب خود اقامت کہہ سکتے ہیں؟ عرفان صاحب آپ ارشاد فرمائیے۔
جی بالکل امام صاحب اقامت کہہ سکتے ہیں، اقامت کہہ کر پھر وہ مصلی امامت پر چلے جائیں اور وہاں پر جا کر تکبیر تحریمہ کہیں اور جماعت کھڑی کر لیں.
ٹھیک ہے جی. اچھا حضور ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جو مہندی سر پر لگائی جاتی ہے کالی مہندی، کیا اسلامی بہنیں اس کو اپنے ناخن پر لگا سکتی ہیں؟
دیکھیں سر پر لگانے کی تو اجازت نہیں ہے، سر پر کالی مہندی نہ عورت کو لگانے کی اجازت ہے نہ مرد کو لگانے کی اجازت ہے.
ٹھیک ہے.
اب مردوں کو ویسے ہاتھوں پاؤں پر مہندی لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اسلامی بہنوں کو جو مہندی لگانے کی اجازت ہے یہ ہاتھ پاؤں وغیرہ پہ مہندی لگا سکتی ہیں، تو وہ چاہے ریڈ مہندی ہو، سرخ مہندی ہو، چاہے کالی مہندی ہو، دونوں طرح کی مہندی لگا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
مردوں کو ہاتھوں پر بھی لگانے کی اجازت نہیں ہے؟
مردوں کو عورتوں کو، مردوں کو ہاتھوں پہ پاؤں پہ تو مہندی لگانے کی مطلقاً اجازت نہیں ہے. سر کے بالوں پر وہ مہندی وغیرہ لگا سکتا ہے مگر اس میں بلیک کلر کی مہندی نہیں لگا سکتا. اسی طرح عورت بھی نہ بلیک کلر کی مہندی لگا سکتی ہے نہ کوئی کلر بلیک کلر کا یوز کر سکتی ہے بالوں پر. باقی ہاتھوں پر پاؤں پر عورت کو مہندی لگانے کی اجازت ہے، وہ کالی مہندی بھی لگا سکتی ہے، سرخ مہندی بھی لگا سکتی ہے.
ایک اور کال سلسلے میں سردار آباد کے لیے شامل کرتے ہیں. چلائیے.
میری دہی بننے کی دکان ہے اور میں خشک دودھ کی دہی لگا سکتا ہوں یا نہیں لگا سکتا؟
جی حضور یہ احتیاط پر مبنی سوال ہے، خشک دودھ کے ساتھ بنائے گئے دہی سے دہی بلے بیچنا.
اگر تو دہی بلے کو ہی اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں بظاہر وہاں مقصود دہی تو نہیں ہوتی، اگر لگا بھی لیں تو گناہ کی کوئی صورت بظاہر نظر تو نہیں آتی. ہاں اگر یہ ہے کہ عرف میں وہاں مشہور یہ ہے کہ ان جناب کی جو دہی بلے ہے وہاں پر دہی بھی خالص ہوتی ہے اور ہر چیز خالص یہ لے کر آتے ہیں یا لوگوں کو یہ شو کرتے ہیں یا کوئی پوچھتا ہے تو وہاں پر یہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اصلی چیزیں ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں ممانعت کی جا سکتی ہے. اور بظاہر چونکہ خشک دودھ بھی ایک دودھ ہی ہوتا ہے، البتہ بعض لوگ اس سے استعمال کرنے میں گریز کرتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں دیکھ لیں یا تو پھر لوگوں میں وہاں مشہور کر دیں کہ ہم جو دہی بناتے ہیں وہ خشک دودھ سے بناتے ہیں، اور یا پھر یہ کہ وہاں پر یہ شو نہ کریں کہ ہم جو کچھ سامان لے کر آتے ہیں وہ اصلی ہوتا ہے.
ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. چلائیے.
ہے کہ میرے بچے عشاء کی نماز بغیر پڑھے سو جاتے اور پھر تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، تو پہلے عشاء کی نماز پڑھتے اور پھر تہجد پڑھتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک طریقہ ہے یا پہلے عشاء کی نماز پڑھ کر سویا کریں؟
جی
دیکھیں بات یہ ہے کہ نماز عشاء سب سے پہلی صورت تو یہ دیکھنی ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اگر واجب ہے تو ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی جائے، یعنی ان کے محلے کی مسجد موجود ہے، وہاں امام ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی بھی جا سکتی ہے. اب یہ نماز کو ترک کرتے ہیں، جماعت کو ترک کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ گناہگار ہوں گے، ایسا کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. اب اگر بالفرض کسی کی نماز کسی وجہ سے رہ گئی یا جماعت اس پر واجب ہی نہیں تھی، تو پھر بھی یہ طرز عمل اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ نماز عشاء کو چھوڑ دیا جائے اور نماز عشاء کو چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ تہجد پر اس کو موقوف کر دیا جائے کہ تہجد کے وقت اٹھیں گے اب نماز کی ادائیگی کریں گے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فجر کے وقت میں یعنی تہجد کے وقت میں آنکھ نہ کھلی تو اس صورت میں نماز ہی قضا ہو جائے گی. ہاں اس صورت کی علماء نے اجازت دی ہے کہ بقیہ نماز کی ادائیگی نماز کے وقت میں، عشاء کی نماز کے وقت میں کر لے، اور اس کو اگر اٹھنے پر بھروسہ ہے کہ میں صبح اٹھ سکتا ہوں تو تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز کے ساتھ وتر ادا کر لے.
ٹھیک ہے.
یہ طرز عمل ہونا چاہیے، یعنی سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جماعت کا وجوب ہے یا نہیں ہے. اگر جماعت کا وجوب ہے تو پھر ان پہ لازم ہے کہ یہ اپنے بچوں کو پیار سے سختی سے سمجھائیں تاکہ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کریں.
ٹھیک ہے.
اور اگر جماعت کا وجوب کسی وجہ سے نہ ہو یا کسی دن نماز کی ادائیگی وہ نہ کر سکے تو پھر بھی انہیں چاہیے کہ نماز اپنی کمپلیٹ رات کو ادا کریں اور پھر اس کے بعد تہجد کی نماز میں اگر اٹھ جاتے ہیں تو تہجد کی نماز ادا کریں.
ٹھیک ہے. نور سوال یہ ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کو اس کے نام سے پکار سکتی ہے، بلا سکتی ہے؟
دیکھیں یہ الگ الگ مقامات پر، الگ الگ شہروں میں یا الگ الگ ممالک میں الگ الگ لوگوں کا زندگی کا طرز عمل ہے.
ٹھیک ہے.
کسی بات کو کسی جگہ پر برا نہیں سمجھا جاتا اور کسی بات کو کسی جگہ پر بہت زیادہ برا سمجھا جاتا ہے. بعض علاقے اور بعض مقامات تو ایسے ہیں کہ جہاں پر عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کا نام لے تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے, فیملی میں بھی اور دیگر جگہوں پر بھی اس کو بہت زیادہ برا سمجھا جاتا ہے. تو وہاں عورت کو چاہیے کہ وہ یہ طرز عمل اختیار نہ کرے, یعنی شوہر کا نام نہ لے.
ٹھیک ہے.
اور جہاں پر ایسا نہیں ہے وہاں عورت کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے, مگر چونکہ شوہر جو ہے وہ عورت کے لیے ادب کی جگہ پر ہے, ادب کرنا چاہیے اس کا, تعظیم کے ساتھ رہنا چاہیے. تو اس اعتبار سے عورت کو چاہیے کہ جہاں اجازت بھی ہے وہاں بھی بہتر یہی ہے کہ وہ شوہر کا نام لے کر اس کو نہ پکارے.
ٹھیک ہے. بہرحال نکاح تو نہیں ٹوٹتا نا, کیونکہ بعض علاقوں میں یہ بھی ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے.
یہ مشہور ہے کہ شوہر کا نام لیا جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے.
ٹھیک ہے, نکاح نہیں ٹوٹتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. جی ایک اور کال چلائیے.
ان قادری پالیا شہر سے رس کر رہا ہوں. میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جوتے پہن کر نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے؟
جی عرفان بھائی,
جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے, پڑھ سکتے ہیں, بشرطے کہ جوتا جو پہنا ہوا ہے وہ پاک ہو اور جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک نہ ہو. یہ دو چیزیں اگر خیال میں ہوں اور واقعی زمین بھی پاک ہے اور جوتے بھی پاک ہے تو پھر جوتے پہن کر نماز پڑھ تو سکتے ہیں, لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ایسی صورت میں بھی جوتا پہن کر نماز نہ پڑھیں, کیونکہ اسے تو پتا ہے کہ میرا جوتا جو ہے وہ پاک ہے اور جس جگہ پر میں کھڑا ہوا ہوں وہ جگہ بھی پاک ہے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اس کو فالو کرے ہوں گے, جیسے مثال کے طور پر یہ کوئی مفتی صاحب ہیں, کوئی شیخ الحدیث صاحب ہیں یا مسجد کے امام صاحب ہیں, تو ایسی صورت کے اندر بہت سارے لوگ ان کو فالو کر رہے ہوں گے کہ یہ ان کا عمل کیا ہے, یہ کیا کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو تو پتا ہے کہ میری جس جگہ پر میں کھڑا ہوں وہ جگہ پاک ہے اور میں نے جو جوتے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی پاک ہیں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے جوتے ناپاک ہو سکتے ہیں.
ٹھیک ہے.
یا جس جگہ پر ان کو کھڑے ہونے کا موقع ملا وہ ناپاک ہو سکتی ہے, تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ جوتے اتار کر پھر نماز پڑھی جائے اور پاک جگہ اس کے لیے تلاش کی جائے.
ٹھیک ہے. حضور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نماز پڑھ لی اور اس کے بعد اگر شیشہ دیکھا یعنی آئینہ دیکھا تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟
شیشہ یا آئینہ وغیرہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. نماز پڑھ کر دیکھیں یا نماز پڑھنے سے پہلے دیکھیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا.
ٹھیک ہے. وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام, اس میں ایک رسالہ ہے وضو کا طریقہ, اس میں الحمدللہ وضو کا طریقہ بھی موجود ہے, وضو کے مستحبات, وضو کے اندر جو فرائض ہیں, اس طرح کی ساری چیزیں, اور ساتھ ہی ساتھ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی اس کے اندر الحمدللہ موجود ہیں. آپ نماز کے احکام نامی کتاب خریدیں گے جو کہ مختلف زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ بھی کی گئی ہے, آپ خرید لیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات آپ کو وہاں پر میسر ہوں گی. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے.
میری دکان ہے اور مجھے لوگ سیل مین چیزیں دینے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ لے لیں, میں کہتا ہوں کہ یہ چیز پتہ نہیں میرے پاس بکے گی یا نہیں بکے گی, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہ بکی تو ہم واپس لے لیں گے آپ سے, کیا یہ میں اس طرح چیز واپس کر سکتا ہوں یا ان سے خرید سکتا ہوں؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی سے بات.
جی حضور, یہ تقریباً چیزوں میں ہوتا ہے ایسا.
جی تقریباً چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دکاندار ہے, بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ دکاندار کے پاس کچھ جگہ موجود ہوتی ہے تو دیگر سیلز مین وغیرہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ ہماری کمپنی کی چیز یہاں پر رکھ لیں, آپ اس کو بیچیں گے تو جو بھی نفع وغیرہ ہوگا وہ آپ اس میں سے رکھ لیجیے گا, ہماری چیز کی قیمت ہمیں دے دیجیے گا. دیکھیں اس میں مطلقاً ایسا کرنے کی اجازت تو نہیں ہے کہ وہ رکھ کر چلے جائیں اور یہ بیچتے رہیں اور پھر جو باقی بچ جائیں وہ اٹھا کے لے جائیں, ایسا تو نہیں کر سکتے, اس میں کوئی صورت اختیار کرنی ہوگی.
اچھا.
ایک صورت تو اس میں یہ ہے کہ ان سے ان کا سامان لے کر یہ رکھ لیں اور ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کا سامان فروخت کروں گا, جتنے کا بھی بکے چاہے وہ 100 روپے کا بکے, 200 کا بکے یا 500 کا بکے, وہ جتنے کا بھی فروخت ہوگا وہ رقم انہیں کی ہوگی جن کی چیز ہے. یہ بیچنے پر اپنا جو بھی کمیشن مارکیٹ میں معروف ہے وہ لے سکتا ہے. ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے.
دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ان سے سامان خرید لے.
خرید لے,
ان سے سامان خرید لے.
ٹھیک ہے.
دیکھیں جو پہلی صورت تھی اب تو ان کی اجازت سے یہ سامان فروخت کر رہا تھا، سامان انہی کا تھا، یہ سامان فروخت کرے گا، جو بھی کمیشن بنے گا یہ کمیشن اس کا لے سکتا ہے،
ٹھیک ہے.
جو دوسری صورت ہے اس میں یہ سامان ان سے خرید لے گا، سامان اب اس کا ہو جائے گا. مثال کے طور پر پر پیس اس نے 100 روپے کے حساب سے ان سے خرید لیا، اب چاہے اس کا 95 روپے میں بکے، چاہے 90 میں بکے، چاہے 150 روپے میں بکے، یہ سارا اب اس کا ہوگا. اب یہاں پر آ کر ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ وہ جو چیز ہے بعض اوقات وہ 10 پیس 100 پیس رکھ کر چلا گیا، اب اس میں سے بکتے نہیں ہیں تو کمپنی وہ چیز واپس لے لیتی ہے، یا جو بھی سیلز مین ہوتا ہے وہ چیز وہ اٹھا کر واپس اٹھا کے لے جاتا ہے. تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ جتنی اس نے بیچ دی ہے وہ تو یہ بیچ چکا ہے، بقیہ جو باقی بچی ہوئی ہے اب یہ اس کو واپس فروخت کر سکتا ہے.
دوبارہ
یہ طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے، یعنی اس صورت میں واپس فروخت کر دے گا. اور جو پہلی صورت تھی اس میں تو ملکیت ہی ان کی تھی، یہ بطور کمیشن ان کے ساتھ کام کر رہا تھا.
ٹھیک ہے. اچھا یہ دوسری صورت ہے، اس میں یہ شرط لگائی جائے، اور لگاتے بھی ہوں گے، چیز لیتے وقت وہ تحفظ کے شکار ہوتے ہیں، جیسے ڈبل روٹی ہے ہمارے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ واپس بھی جاری ہوتی ہے، تو یہ شرط لگائے کہ بھائی اس شرط پہ تمہاری کمپنی کا سامان رکھوں گا کہ تم دوبارہ مجھ سے خریدو گے. ویسے تو خریدنے کا لفظ بھی نہیں بولتے، بس وہ طے ہوتا ہے کہ بھائی واپس چلی جائے گی، لیکن خریدنے والی بات اگر آپ کی اس پر عمل کر بھی لیں تو شرط کے ساتھ اگر پہلی والی خرید و فروخت ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں شرط تو لگانے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس شرط کے اندر جو خریدنے والا ہے اس کا ایک اعتبار سے فائدہ ہے.
جی جی.
اور اس طرح کی شرط لگانے کی اجازت نہیں ہے، اس طرح کی شرط لگائیں گے تو یہ خرید و فروخت جو ہے وہ فاسد ہوگی، دونوں پر لازم ہوگا کہ اس کو ختم کریں. تو جو ایک شرعی طریقہ کار ہے، یعنی کرنا یہ چاہتے ہیں کہ جتنا مال بکے گا سو بک جائے گا، اور بقیہ مال کمپنی کو یا جو بھی سیلز مین تھا اس کو واپس کیا جائے گا، یعنی مقصد ان کا یہ ہے، یہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کی دو صورتیں موجود ہیں، ایک صورت پہلی والی ہے کمیشن والی، کہ یہاں رکھ کر چلے جائیں، یہ بیچتا رہے اور جو بھی اس کا کمیشن ہوگا وہ اس کو مل جائے گا، اور جو مال باقی بچے گا واپس چلا جائے گا. دوسری صورت اس کے خریدنے کی ہے، یہ خرید لے، اب خریدنے کے بعد جو بھی یہ مال بیچے گا ساری کی ساری رقم اس کی ہے، جتنے میں اس نے خریدا تھا یہ رقم ان کو دے گا. اب مال باقی بچ گیا ہے، اب یہ واپس بیچنا چاہتا ہے تو کمپنی والا اس سے دوبارہ خرید لے، مقصد ان دونوں صورتوں میں بھی حاصل ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے.
اور جو صورت دکاندار اختیار کرتے ہیں اس میں بھی حاصل ہو رہا ہے، مگر جو صورت دکاندار اختیار کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک.
اور یہ جو آخری جو دو صورتیں بیان کی ہیں یہ جواز کی صورتیں، ان کو اختیار کر لیا جائے، ان میں سے جو صورت ان کو بہتر لگتی ہے اس کو اختیار کر لیا جائے.
ٹھیک ہے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جاب کے سلسلے میں اپنے شہر سے باہر ہوتا ہوں، تقریباً 150-200 کلومیٹر، تو زیادہ تر میں یہیں رہتا ہوں جہاں میں جاب کرتا ہوں، تو جب واپس گھر جاتا ہوں تو کیا میں وہاں نماز قصر پڑھوں گا یا وہاں پوری پڑھوں گا؟
جی حضور،
جی یہ جب بھی اپنے گھر واپس آئیں گے، خواہ وہ 2 دن کے لیے آئیں، 3 دن کے لیے آئیں، 15 دن سے کم نیت ہو یا 15 دن سے زائد نیت ہو، بہر صورت یہ پوری نماز پڑھیں گے، کیونکہ گھر آتے ہی یہ مقیم ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. مزید نماز کے، مسافر کی نماز کے حوالے سے جاننا چاہیں تو میرا علی سنت کی جس کتاب کا تذکرہ شروع میں کیا، نماز کے احکام، اس میں بالخصوص مسافر کی نماز کے حوالے سے بھی ایک رسالہ موجود ہے کہ جس میں صرف مسافر کے حوالے سے جو بھی نماز کے احکام ہیں، طریقہ کار ہے، الحمدللہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. 12 رسائل پر مشتمل یہ کتاب ہے، جس میں مسافر کی نماز، قضا نمازوں کا طریقہ، اور وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، فاتحہ کا طریقہ، اور بے شمار الحمدللہ بہت سارے مسائل اس کے اندر موجود ہیں، اور مختلف زبانوں میں اس کتاب کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے جتنی بھی کتابیں شائع ہوتی ہیں آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اگر خریدنا چاہیں تو پھر مکتبۃ المدینہ سے جہاں جہاں آپ کے قریب ہوں تو وہاں سے آپ ان کو خرید بھی سکتے ہیں. سلسلے کا وقت ختم ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.